बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
समीन रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामईन ने सूरह मुबारका एराफ की 158वीं आयत की तलावत और इस आयत का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। क़ारी थे अली अरबाबी। सामईन, हमारी यह दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sairtv.ir। वेबसाइट में आप रेडियो के ऑप्शन को क्लिक करें, लाइव ऑप्शन को क्लिक करें और ताज़ा तरीन खबरें और दीगर मालूमाती प्रोग्राम समाप्त फरमाएं। इसके अलावा روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ان سے بھی سامعین استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، آج پیر ہے، 15 شہریور 1400 ہجری شمسی مطابق 28 محرم الحرام 1443 ہجری قمری اور 6 ستمبر 2021 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، رپورٹ اور سیاسی تبصرہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے پروگرام خصوصی پیش کیا جائے گا ذبح عظیم۔ پروگرام ذبح عظیم کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے چلیں کہ ہماری یہ شام کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ افغانستان کے درہ پنجشیر پر قبضہ، احمد مسعود کی جانب سے طالبان کے دعوے کی تردید۔ پنجشیر پر حملہ اور افغان رہنماؤں کو شہید کرنے کا اقدام قابل مذمت ہے، ایرانی وزارت خارجہ کا اعلان۔ افغانستان کے مسئلے پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کے سربراہوں سے ٹیلیفونی رابطہ۔ ایران اور فرانس کے صدور کی ٹیلیفونی گفتگو، باہمی تعلقات کی توسیع پر تاکید اور اہم علاقائی و عالمی مسائل پر تبادلہ خیال۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ افغانستان میں احمد مسعود نے درہ پنجشیر پر طالبان کا قبضہ ہو جانے کے دعوے کی تردید کی ہے، جبکہ طالبان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے پنجشیر پر قبضہ کر لیا ہے۔ العالم نیوز چینل نے تھوڑی دیر پہلے بریکنگ نیوز میں بتایا ہے کہ افغانستان میں احمد مسعود کے فوجیوں نے درہ پنجشیر پر طالبان کے قبضے کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس علاقے میں احمد مسعود کے فوجی ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں کہ پریس ذرائع نے پنجشیر کے ایک فوجی کمانڈر فہیم دشتی کے مارے جانے کی خبر دی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق باخبر ذرائع نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے افغان ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ فہیم دشتی کے مارے جانے کی خبر کی دونوں فریقوں نے تصدیق کی ہے۔ فہیم دشتی افغانستان کے ذرائع ابلاغ عامہ میں کافی شہرت یافتہ رہے ہیں اور انہوں نے کچھ عرصے ذرائع ابلاغ عامہ میں سرگرمیاں بھی جاری رکھی ہیں۔ وہ افغانستان کی اعلی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کے بھانجے ہیں۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک پیغام میں درہ پنجشیر پر طالبان کے کنٹرول کا دعویٰ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اس علاقے کے عوام کی حمایت سے پنجشیر میں امن کے قیام کی کوششیں برابر ثابت ہوئیں اور درہ پنجشیر پر طالبان کا مکمل کنٹرول ہو گیا۔ اس ترجمان نے کہا کہ درہ پنجشیر پر طالبان کا کنٹرول ہو جانے کے بعد افغانستان کے تمام علاقوں سے جنگ کا خاتمہ ہو گیا ہے اور افغانستان آزادی حاصل کرنے کے بعد اب پرامن، بقائے باہمی اور امن و استحکام کی طرف لوٹ رہا ہے اور اس سلسلے میں کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ شمال مشرقی افغانستان کے صوبہ پنجشیر ایک ایسا افغان صوبہ تھا کہ جس پر طالبان قبضہ نہیں کر سکے تھے۔ افغانستان کے قومی ہیرو اور در پنشیر کے بہادر سپوت احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کی زیر قیادت طالبان مخالف قوتوں کی جانب سے گزشتہ ایک ہفتے سے پنجشیر میں طالبان کے مقابلے میں سخت استقامت کا مظاہرہ کیا جاتا رہا ہے۔ دریں اسنا پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے در پنجشیر پر اپنے ڈرون طیاروں سے بمباری کی ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی کا بھی کہنا ہے کہ پنجشیر کی استقامت کے دو ذرائع نے اعلان کیا کہ در پنجشیر پر پاکستان کے ڈرون حملے میں ہی شمال کی قومی مزاحمتی محاذ کے ترجمان فہیم دشتی جنرل ودود کے ہمراہ مارے گئے ہیں۔ ان ذرائع کہنا ہے کہ پنجشیر کی حالیہ لڑائی میں پاکستان کے ایسے خصوصی فوجی دستے شامل رہے ہیں جو پنجشیر صوبے سے واقفیت رکھتے ہیں اور ان کے پاس اس علاقے کا نقشہ موجود ہے اور اسی بنیاد پر مزاحمتی محاذ کے جنگی مورچوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان نے در پنجشیر میں کمانڈو کارروائی کی ہے اور یہ فوجی کارروائی ایسی حالت میں کی گئی ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید کابل میں موجود ہیں۔ پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا کہ افغانستان میں طالبان نے ملا محسن اخند کو افغانستان کا سربراہ بنائے جانے کی تجویز پیش کی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ طالبان لیڈر ملا ہیبت اللہ اخندزادے نے ملا حسن اخند کو افغانستان کا نیا سربراہ بنائے جانے کی تجویز پیش کی ہے، جبکہ ملا برادر اخند اور ملا عبدالسلام ان کے جانشین ہوں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق طالبان کے اس اعلان کے مطابق افغانستان میں نئی حکومت تشکیل دیے جانے کی مکمل تیاری ہو چکی ہے اور کبھی بھی اعلان کیا جا سکتا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر بدھ کے روز نئی حکومت کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ملا حسن آخند طالبان کی ایک باثر شخصیت ہیں جو طالبان کی سربراہی کونسل کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ ایک خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان نے اپنے ملک میں نئی حکومت کی تشکیل سے متعلق اجلاس میں شرکت کے لیے چھ ملکوں من جملہ ایران کو دعوت دی ہے۔ الجزیرہ نیوز ایجنسی نے پیر کے روز طالبان سے وابستہ ایک ذریعے کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ طالبان نے افغانستان میں نئی حکومت تشکیل دینے سے متعلق اجلاس میں شرکت کے لیے چھ ملکوں ایران، ترکی، روس، چین، پاکستان اور قطر کو شرکت کی دعوت دی ہے۔ اس ذریعے کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت تشکیل دینے کے لیے تمام مراحل طے ہو گئے ہیں۔ یہ دعویٰ ایسی حالت میں کیا گیا کہ حالیہ دنوں کے دوران افغانستان میں طالبان حکومت کی تشکیل کے بارے میں متضاد خبریں موصول ہوتی رہی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران افغانستان میں امن و استحکام کے قیام میں افغان عوام کے ساتھ تھا اور آئندہ بھی رہے گا، اور ہم پنجشیر پر حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پیر کو ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا کہ افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کے خصوصی نمائندوں اور وزارت خارجہ کے متعلقہ عہدیداروں نے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور اپنے اپنے ملکوں کے موقف سے انہیں آگاہ کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ تہران افغانستان میں قیام امن کے لیے انجام پانے والی کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے صبح پنجشیر پر طالبان کے قبضے کے بارے میں کہا کہ پنجشیر سے ملنے والی خبریں انتہائی تشویشناک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات ہونے والے حملے انتہائی قابل مذمت اور افغان رہنماؤں کی شہادت افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بیرونی مداخلت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور سب کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ افغانستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ غیر ملکی مداخلت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے افغانستان کے عوام کو غیرت مند اور خوددار قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں بیرونی مداخلت قابل مذمت ہے۔ پنجشیر کے معاملے کو سیاسی طریقے سے اور مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ سلسلہ برادر کشی پر منتج نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو اپنے وعدوں کی پاسداری کرنا چاہیے۔ پنجشیر کے محاصرے کے بارے میں جو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بجلی کو منقطع کرنا یا لوگوں کو بھوک وغیرہ میں مبتلا کرنا، یہ سب بین الاقوامی قوانین کے خلاف اور انسانی حقوق کے منافی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران افغان عوام کے مصائب و آلام کو کم کرنے اور وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے لیے اپنی پوری توانائیاں بروئے کار لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم متنبہ کرتے ہیں کہ تمام ریڈ لائنوں کی پابندی کی جائے۔ ایران افغانستان کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ علاقے کے ملکوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان میں امن استحکام کو یقینی بنانے کی کوشش کریں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے ہم افغان دھڑوں کی مدد کریں گے۔ اور جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ افغانستان کی آئندہ حکومت اور حکمراں دھڑوں کا رویہ ایران اور دیگر ملکوں کے رویے کا تعین کرے گا۔ جتنا وہ ذمہ دارانہ عمل کریں گے اتنا ہی وہ عالمی نظام، علاقائی ممالک اور ایران کی جانب سے مثبت جواب حاصل کریں گے۔ افغانستان کی اعلی مصالحتی کونسل کے سربراہ نے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق عبداللہ عبداللہ نے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے افغانستان کے عوام کے بارے میں ایران کے موقف کی تعریف کی۔ عبداللہ عبداللہ نے اپنے ملک کی انسانی صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے ایران سے انسانی امداد فراہم کرنے کی اپیل کی۔ عبداللہ عبداللہ اور حسین امیر عبداللہیان نے دہشت گردی کے مقابلے اور افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق صرف افغان عوام کو حاصل ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد، امیر قطر اور ابو ظہبی کے ولی عہد سے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں ٹیلی فون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے مذکورہ حکام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی سلامتی اور استحکام خطے کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ افغانستان کی تعمیر و نو اور عوام کی فلاح و بہبود میں اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ 4 عشرے بعد افغانستان میں ایک عوامی حکومت کے قیام کا راستہ ہموار ہو گیا ہے، جس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان کے عوام کے مشکلات کا حل مذاکرات اور سیاسی عمل میں مضمر ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صوبہ پنجشیر پر طالبان کے قبضے کے بارے میں متضاد خبریں موصول ہوئی ہیں۔ طالبان نے صوبے پر مکمل قبضے کا دعویٰ کیا، تاہم احمد مسعود کی فورس نے اس کی تردید کی ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج گزشتہ 10 مہینے سے جاری ہے۔ اس دوران سپریم کورٹ نے سنگھو بارڈر خالی کرانے کی درخواست کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہریانہ اور دہلی بارڈر سنگھو پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں کو وہاں سے ہٹانے کے لیے دائر کی گئی درخواست پر سماعت سے انکار کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ درخواست پنجاب یا ہریانہ ہائی کورٹ میں دائر کی جائے۔ ہریانہ کے علاقے سونی پت کے 2 باشندوں نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ سڑک کئی مہینے سے بند ہے، اس لیے سپریم کورٹ سڑک کھولنے کا حکم دے۔ اس درخواست پر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمارے لیے اس معاملے میں دخل دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ دوسری جانب کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ وہ زرعی قوانین کے خلاف اپنے مطالبات کو پورے ملک میں لے کر جائیں گے۔ اتوار کو یوپی کے شہر مظفر نگر میں ہونے والی کسانوں کی مہا پنچایت کو کامیاب بتاتے ہوئے راکیش ٹکیت نے کہا کہ اب ہم پورے ملک میں اسی طرح کی مہا پنچایتیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے عوام کو یہ بھی بتائیں گے کہ کن کن حکومتوں نے کسانوں کے لیے کیا کام کیا ہے اور موجودہ حکومت کا رویہ کسانوں کے ساتھ کیسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت پبلک سیکٹر کی املاک فروخت کر رہی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال پر ایک رپورٹ سنیے، نئی دہلی سے شمشاد کاظمی کی زبانی۔
ہندوستان کی مغربی ریاست مہاراشٹر اور جنوبی ریاستوں کیرلا، کرناٹک، تمل ناڈو اور آندھر پردیش کو چھوڑ کر پورے ہندوستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر فی الحال قابو میں ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 38,948 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی مدت میں 43,903 کرونا مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ 24 گھنٹے میں کرونا سے متاثر 219 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور یہ تعداد گزشتہ 5 مہینوں میں سب سے کم رہی ہے۔ ہندوستان میں کرونا ٹیکے کا عمل شدت سے جاری ہے اور اب تک 68,75,41,762 ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ قومی دارالحکومت نئی دہلی میں کرونا کی صورتحال قابو میں ہے اور لگاتار 6ٹے دن کرونا سے کوئی موت نہیں ہوئی ہے۔ دہلی میں حالات معمول پر لوٹ آئے ہیں، تاہم بعض پابندیاں اب بھی جاری ہیں۔ دہلی میں 50% کی گنجائش کے ساتھ 9ویں سے 12ویں جماعتوں کے لیے اسکول کھول دیے گئے ہیں۔ اگرچہ حکومت اور حفظان صحت سے متعلق تنظیموں کی جانب سے کرونا کی تیسری لہر کی بابت خبردار کیا جا رہا ہے، لیکن دہلی کے بازاروں، سڑکوں اور پبلک مقامات پر لوگ کرونا پروٹوکول کی بے خوف و خطر خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں۔
اتنا تو آدمی کو لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی ہم نے یہ غلطی کیا تھا، جب لہر 2 چل رہی تھی اس ٹائم میں ہم نے غلطی کیا تھا۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید نہیں جب یہ فرسٹ لہر ختم ہوئی تو ہمیں یہ سوچا تھا کہ شاید نہیں آئے گی پر وہ پھر آ گئی, تو ایسی لاپرواہی ہمیں نہیں کرنا چاہیے.
طیاروں اور ریل گاڑیوں سے بین ریاستی سفر کے دوران کرونا پروٹوکول کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے. ہندوستان میں ریل گاڑیاں بھی اب اپنی پوری گنجائش کے ساتھ چل رہی ہیں اور مسافرین کافی حد تک کرونا ضابطوں پر عمل کر رہے ہیں.
ہمارے جو آس پاس بیٹھتے ہیں نا سارے لگا کے ہی بیٹھتے سر اب تک, تو ہم نے زیادہ جرنی نہیں کرتے ہیں, لیکن کبھی ہم چھٹی جاتے ہیں, فوجی آدمی ہیں ہم, تب میں نے دیکھتا ہوں تقریباً سارے ماسک لگا کے ہی رکھتے ہیں.
سب نے کیا ہے, اچھی طرح سے کیا ہے, سب نے اپنی سوشل ڈسٹینسنگ بھی کری ہے, ماسک سب کے منہ پہ تھا, مطلب سب نے اپنی طریقے سے سب کو اچھا کرا ہے.
ہندوستان کے تقریباً سبھی علاقوں سے دہلی کا ریل رابطہ پوری طرح بحال ہو چکا ہے. ہندوستان میں کرونا کی دوسری لہر تھمنے کے بعد ریل گاڑیوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق ہو گئی ہے, لیکن مسافرین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مسافرت کے دوران کرونا پروٹوکول پر سختی سے عمل کریں. شمشاد کاظمی, دہلی.
یہ خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں. ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایران فرانس سے روابط بالخصوص اقتصادی اور تجارتی تعلقات میں تعاون کے فروغ کا خیر مقدم کرتا ہے اور یورپ اور فرانس سے جامع تعاون کے لیے تیار ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اتوار کی شام اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون سے ٹیلیفونی رابطے کے دوران میکرون کی جانب سے دونوں ملکوں کے تعلقات پر نظر ثانی کرنے اور تہران اور پیرس کے درمیان باہمی اور علاقائی تعاون کے نئے باب کا آغاز کرنے کی تجویز کا خیر مقدم کیا. ایران کے صدر نے اس بات پر زور دیا کہ یقیناً ایران اور فرانس کی سیاسی آزادی دونوں ممالک کے درمیان متوازن, مضبوط اور مستحکم تعلقات قائم کرنے کا ایک قیمتی سرمایہ ہے اور ہمارا مشترکہ مفاد ان تعلقات میں بیرونی عوامل کی مداخلت کو روکنا ہے. ایرانی صدر نے بغداد میں عراق کی حمایت کے علاقائی اجلاس سے متعلق فرانسیسی صدر کے بیان کے جواب میں کہا کہ ایران عراقی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے عراقی حکومت اور عوام کی بدستور حمایت پر استوار ہے. انہوں نے علاقائی ممالک اور دنیا کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے داعش گروہ کو تشکیل دیا اور امریکہ داعش کی حمایت اور نئی دہشت گردی کی پیداوار کے لیے جواب دہ ہے. ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ نے افغانستان سے متعلق بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس ملک پر 20 سالوں کے قبضے سے افغان عوام کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں سب کو افغانستان میں تمام سیاسی گروہوں کی شرکت سے ایک جامع اور قومی حکومت کی تشکیل میں مدد دینی ہوگی تاکہ افغان عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود ہی کر لیں. سید ابراہیم رئیسی نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان میں نیٹو اور امریکی فوجی مداخلت کی پالیسی ناکام ہو چکی اور ہمیں افغان گروپوں کے لیے ایسی صورتحال بنانا ہوگی کہ وہ تمام افغانوں کے لیے قابل قبول ہو اور اسلامی جمہوریہ ایران افغانستان میں قیام امن و سلامتی سمیت برادر کشی سے نمٹنے کے لیے تعاون کرنے پر پوری طرح تیار ہے. اس ٹیلیفونی گفتگو میں فرانسیسی صدر میکرون نے بھی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ پر زور دیتے ہوئے باہمی تعلقات پر نظر ثانی اور تعاون کے نئے باب کے آغاز پر زور دیا اور کہا کہ ہمیں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی, اقتصادی, ثقافتی اور علاقائی تعاون کے مختلف شعبوں میں نئے عزم کے ساتھ ایک نئی تحریک کا آغاز کرنا ہوگا. میکرون نے افغانستان کی حالیہ تبدیلیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ افغانستان کے مستقبل کی حکومت افغان عوام کی قومی خواہش پر مبنی ہوگی اور اس ملک میں طالبان کو انسانی حقوق اور بین الاقوامی ذمہ داریوں جیسے مسائل پر عمل کرنا چاہیے. انہوں نے ایران کے جوہری مذاکرات پر تبصرہ کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ ویانا جوہری مذاکرات کا ایران کی شرکت سے اثر نو آغاز ہو جائے گا. ایران کی بری فوج کے فضائی یونٹ کے ڈپٹی کمانڈر نے کہا ہے کہ ہمارے دشمن اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات اور ایرانی قوم اور فوجی جوانوں کی بدولت وہ ایرانی قوم کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی جرت بھی نہیں کر سکتے. بریگیڈیئر جنرل فارس شیخی نے کہا کہ آج ہمارے اقتدار اور امن و سلامتی, مقدس دفاع کے جوانوں کی مرہون منت ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس بات کی اجازت نہ دیں کہ دشمن مقدس دفاع کے حقائق تبدیل اور اسلامی اقدار کو کوئی نقصان پہنچا سکیں. انہوں نے کہا کہ ملک میں پائے جانے والے دینی و انقلابی جذبے کی بدولت ہی ہمارے جوان دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے دشمنوں کی بہت سی سازشوں کو ناکام بھی بنایا ہے. فارس شیخی نے کہا کہ ولایت کی راہ پر آگے بڑھنے سے ایرانی قوم کی ترقی و پیش رفت کو ضمانت فراہم ہوئی ہے اور رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات اور ایرانی قوم اور فوجی جوانوں کی بدولت وہ ایرانی قوم کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی جرات بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایرانی قوم نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والی قوم ہے اور وہ شہدا کی راہ کو بدستور جاری رکھے گی۔ عراق کے وزیراعظم اور مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف نے کرکوک میں داعش کے تازہ حملے کے بعد دہشت گردوں کے خفیہ جتھوں کے خلاف پیشگی اقدامات کا حکم دے دیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
عراقی ذرائع کے مطابق وزیراعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اعلی قومی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں مصطفیٰ الکاظمی نے نئی سیکیورٹی حکمت عملی کی تیاری، انٹیلیجنس نیٹ ورک مزید فعال بنانے اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان مؤثر تعاون اور ہم آہنگی پیدا کرنے پر زور دیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے سیکیورٹی کی خامیوں کو پتہ لگانے کے لیے خصوصی تحقیقاتی کمیٹی کے قیام اور آئندہ ایسے حوادث کی روک تھام کے لیے پیشگی آپریشن کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے خفیہ جتھوں کو منظم ہونے سے روکنے کی غرض سے لازمی اقدامات عمل میں لانے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب عراقی تحریک حزب اللہ نے کہا ہے کہ داعش سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ حزب اللہ عراق کے فوجی اور سیکیورٹی امور کے ترجمان ابو علی العسکری نے اپنے ٹویٹ میں کرکوک میں داعش کے حالیہ حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دہشت گردی کے یہ اقدامات سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی حکومتوں کی ہدایت اور نگرانی میں انجام پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ داعش کے مجرمانہ اقدامات پر آنکھیں بند کر لینے والے بھی داعش کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ حزب اللہ عراق کے ترجمان نے کہا کہ عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کو دہشت گردانہ اقدامات کا بھرپور مقابلہ کرنے کی غرض سے ملک کے شمالی علاقوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ واضح رہے کہ دہشت گرد گروہ داعش نے اتوار کو کرکوک میں حملے کے ساتھ حملہ کر کے 7 پولیس اہلکاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جبکہ متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ ہفتے کو بھی داعش کے دہشت گردوں نے کرکوک میں حملہ کر کے فیڈرل پولیس فورس کے 12 اہلکاروں کو قتل کر دیا تھا۔ دریاسنا اطلاعات ہیں کہ جرف النصر میں عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے فیلڈ کمانڈر شہید آصف شمالی بابل کے علاقے الاویسات میں شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ شہید آصف سڑک کنارے نصب بم کے دھماکے میں شہید ہوئے، جبکہ ان کے 2 ساتھی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ نومبر 2017 میں داعش کی شکست کے باوجود اس دہشت گرد گروہ کے خفیہ جتھے عراق کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں اور گاہے بگاہے دہشت گردانہ حملے انجام دیتے رہتے ہیں۔ عراق کے سیکیورٹی ادارے اور عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے جوان کرکوک، صلاح الدین، دیالی، الامبار اور موصل جیسے صوبوں میں داعش کے باقی ماندہ عناصر کا تعاقب اور ان کے صفائے میں مصروف ہیں۔
سینی حکومت نے اہم ترین اسرائیلی خلائی سائنسدان کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق سینی حکومت نے عکا شہر کے آفندی ہوٹل میں دھماکے کے الزام میں حسن عید نامی شخص کو گرفتار کیا ہے۔ اس دھماکے میں اسرائیل کا سب سے اہم خلائی سائنسدان آوی ہاریون ہلاک ہو گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہ سائنسدان اسرائیل کے راکٹ اور میزائل پروگرام کا سربراہ تھا اور حالیہ جنگ، سیف القدس اور 1948 کے مقبوضہ علاقوں میں ہونے والی شورش کے دوران ہلاک ہو گیا تھا۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ جب سے اب تک اس کی ہلاکت کی خبروں کو چھپاتے آئے ہیں۔ اب اسرائیلی حکام نے فلسطینی نوجوان کی گرفتاری کا اعلان کر کے رائے عامہ کے دباؤ سے چھٹکارا حاصل کرنے اور اپنی سیکورٹی اور انٹیلیجنس ناکامی کو چھپانے کی ناکام کوشش شروع کی ہے۔ تحریک حماس نے سینی حکومت کی جیلوں سے 6 فلسطینی قیدیوں کے فرار کو انتہائی جرات مندانہ اقدام قرار دیا ہے۔ حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے کہا ہے کہ اس فتح نے سینی حکومت کے سیکورٹی اداروں کو حقیقی چیلنج سے دوچار کر دیا ہے، جو خود کو ناقابل شکست تصور کیا کرتے تھے۔ فوزی برہوم نے مزید کہا کہ فلسطینی قیدیوں کے فرار سے ثابت ہو گیا ہے کہ صہیونی دشمن تمام تر وسائل رکھنے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کی جدوجہد آزادی اب جیلوں میں پہنچ گئی ہے۔ اس سے پہلے حماس اور جہاد اسلامی اور مجاہدین فلسطین جیسی تنظیموں نے فلسطینی قیدیوں کے فرار کو عظیم فتح قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام نے صہیونی حکومت کے سیکورٹی نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ واضح ہے کہ 6 فلسطینی قیدی آج صبح 10 میٹر طویل سرنگ کے ذریعے جلبو جیل سے فرار ہو گئے۔ فلسطینی قیدیوں کے فرار کے واقعے سے صہیونی حکام اور سیکورٹی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج بدستور جاری ہے۔ یہ احتجاج کہاں تک جاتا ہے؟ آیا حکومت احتجاج کرنے والوں کے مطالبات پر کتنا سنجیدہ ہے اور آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اس تمام صورتحال میں ہم نے گفتگو کے لیے ٹیلی فون لائن کے ذریعے تجزیہ جاننا چاہا ہمارے سینئر ساتھی ریڈیو ہندی کے جناب احمد عباس نقوی صاحب سے، تو ان کا کہنا تھا۔
دیکھیے، ہندوستان میں کسان مہینوں سے اپنا جمے ہوئے ہیں اور مظاہرے کر رہے ہیں، اور حکومت کو بھی اور باقی کسی کو بھی شاید یہ اندازہ نہ رہا ہو کہ یہ مظاہرے اتنا لمبا عرصہ جاری رہ پائیں گے۔ بظاہر حکومت نے کوششیں بھی کی، مذاکرات بھی کیے، لیکن وہ کوششیں اور مذاکرات ایسے تھے کہ حکومت اپنے اسٹینڈ سے کہیں بھی پیچھے ہٹتی بھی نظر نہیں آئی۔ ادھر کسانوں کی طرف سے بھی یہ رہا کہ وہ اپنے مطالبے پر قائم رہے کہ یہ تینوں قوانین ختم کیے جائیں، تو اس لیے جو مذاکرات ہوئے ان کا کہیں سے کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا۔ مگر حکومت چونکہ بہت مضبوط پوزیشن میں ہے، یعنی اس کے پاس پارلیمنٹ میں بڑی واضح اکثریت ہے، بہت زیادہ سیٹیں ہیں، تو اس کو کسی طرح کا کوئی اندیشہ چونکہ نہیں ہے، تو وہ ہر طرح کے خطرے سے خود کو محفوظ سمجھتے ہوئے اس سے نمٹ رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے اصل میں یہ ہے، حکومت کو یہ لگتا ہے کہ اگر کسانوں کے مطالبات پر اسے پسپائی اختیار کرنی پڑی تو ایک تو اس کی ساکھ کو بہت زبردست دھچکا پہنچے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے تینوں قوانین جو پاس کیے ہیں، وہ بھی پاس کرنے کی بھی ایک الگ داستان ہے کہ کس طرح سے پاس کی، اس پہ بھی بڑا اعتراض ہے خود اراکین پارلیمنٹ کی طرف سے کہ حکومت نے ایک طرح سے ایک چال چلی اور پاس کروا لیا، اس پہ ایمانداری سے بحث نہیں کروائی۔ تو حکومت کو لیکن یقین ہے کہ یہ قوانین آئندہ وقت کے لیے ہندوستان کی معیشت کے لیے بڑے مددگار ثابت ہوں گے، اور حکومت کی نظریں غالباً اس طرف ہیں کہ اگر زراعت کے شعبے میں بڑی انڈسٹریز داخل ہو گئیں تو وہ زیادہ بہتر نتیجہ حاصل کر سکیں گی، تو اس کا سارا پروگرام ہی فیل ہو جائے گا اگر وہ پسپا ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس کی ساکھ متاثر ہوگی، دوسرے یہ کہ اس کا سارا پروگرام فیل ہو جائے گا جو اس نے بنا رکھا ہے۔ اور اس قانون کے پاس ہونے سے پہلے حکومت کی یعنی کچھ کمپنیز کی طرف سے کافی کچھ خرچ ہو چکا ہے، بڑے بڑے گودام بنائے جا چکے ہیں کمپنیز کی طرف سے، یہ چیزیں میڈیا میں آ رہی ہیں، تو وہ ساری چیزیں پورا پلان فیل ہو جائے گا۔ تو حکومت کے لیے ان سب باتوں کی وجہ سے پیچھے ہٹنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تحریک زندہ ہے اور اپنا اثر ڈال رہی ہے۔ اب ہم کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ خود بی جے پی کے جو اراکین پارلیمنٹ اب تک کوئی بھی حمایت میں نہیں بول رہا تھا کسانوں کی، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ورن گاندھی جو بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے کسانوں کے فیور میں بیان دیا ہے، تو یقیناً حکومت کے لیے بھی پریشان کن ہے، کہیں نہ کہیں یہ اپنا اثر تو دکھائی رہی ہے تحریک۔ اندازے ہیں، جو تخمینے ہیں، یو پی میں الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یو پی کا الیکشن بہت اہم ہے بی جے پی کے لیے اور ساری جماعتوں کے لیے اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ یو پی بہت بڑا، سب سے بڑا صوبہ ہے ہندوستان کا، سب سے زیادہ وہاں پر بعد میں پارلیمنٹ کے جب انتخابات ہوں گے تو پارلیمانی سیٹیں بھی وہاں سب سے زیادہ ہیں۔ خود وہاں کی اسمبلی جو ہے وہ کافی بڑی اسمبلی ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ دہلی میں اقتدار کا راستہ یو پی سے ہو کے گزرتا ہے، تو ان ساری باتوں کی وجہ سے یو پی کے الیکشن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جو تخمینے ہیں اس کی بنیاد پر یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے جو صوبائی حکومت ہے یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت والی، اس کی کارکردگی سے کہیں نہ کہیں عوام میں تو ناراضگی ہے ہی، خود پارٹی کے اندر جو صوبائی یونٹ ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں بے اطمینانی کی کیفیت ہے۔ لیکن چونکہ بی جے پی ایک الگ طرح کی تنظیم ہے تو اس کے اختلافات آسانی سے باہر نہیں آتے، مگر لوگوں کو اندازہ یقیناً ہے۔ تو ایسے میں اگر یہ تحریک کسی زور شور سے جاری رہی تو یقیناً اس کا اثر ہوگا۔ حکومت کو بے شک امید تھی کہ ایسا ہوگا کہ کسان تھک ہار جائیں گے اور ایک عرصے کے بعد اس کا زور ٹوٹ جائے گا، لیکن اسے یہ نتیجہ تو نہیں ملا، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً جب بھی کوئی اہم موقع ہوتا ہے، جیسے ابھی پارلیمنٹ کا سیشن جب چل رہا تھا، مانسون سیشن جب چل رہا تھا، اس وقت جو ہے کسانوں کی طرف سے ایک بڑا چیلنج گورنمنٹ کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، تو وہ اسے امید تو تھی، لیکن اب اسے زمینی حقیقت یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کو حاشیے پر نہیں ڈال سکی ہے۔
سمعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
سایہ زلف گرا گیر کرو، سایہ زلف گرا گیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تسبیح کرو، تصویر کرو۔ بار اٹھا دو پردہ مصحف نور کی تفسیر کرو مصحف نور کی تفسیر کرو او تصور پہ حقیقت کا گمان میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو میں تصور میں قدم بوس ہوا درگزر میں تقسیر کرو درگزر میرے
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اور اس کے بعد ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا سلسلے وار خصوصی پروگرام ذبح عظیم پیش کیا جائے گا تو سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 15 شہریور 28 محرم الحرام اور 6 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے چھ ستمبر سن 48 قبل از مسیح سلطنت روم کے پہلے مثلث اتحاد کے دو اہم ارکان جولیس سیزر اور پومپیس کے درمیان تاریخی جنگ فارسال شروع ہوئی اس جنگ میں جولیس سیزر کو کامیابی ملی جبکہ پومپیس مارا گیا اس فتح کے بعد جولیس سیزر روم کا بادشاہ بن گیا جولیس سیزر اکتوبر 101 قبل از مسیح میں پیدا ہوا وہ جوان ہو کر فوج میں بھرتی ہوا اور بعد میں رومی فوج کا ایک طاقتور کمانڈر بن گیا بعد میں اس نے کریسس اور پومپیس کے ساتھ مل کر پہلا مثلث اتحاد قائم کیا پومپیس پر فتح پانے کے باوجود روم میں استبدادی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی بنا پر مخالف سینیٹروں کے ایک گروپ نے روم کی سینیٹ کی عمارت کے صحن میں اسے قتل کر دیا اٹھائیس محرم الحرام سن 600 56 ہجری قمری کو عباسیوں کے دارالحکومت بغداد میں ہلاکو خان کا قبضہ ہو گیا. آخری عباسی خلیفہ مستعصم کے قتل کے بعد 500 سال سے جاری بنی امیہ کا ظالمانہ دور حکومت اگرچہ ختم ہو گیا لیکن ظلم کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. ہلاکو خان نے جدھر کا بھی رخ کیا, قتل و غارت کا بازار گرم کیا. اس نے ایران کے ایک حصے پر بھی قبضہ کر کے یہاں کے شہروں اور دیہاتوں میں عوام کا قتل عام کیا. پھر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا جہاں اس نے ہزاروں افراد کو تہ تیغ کیا. چھ ستمبر سن 1965 عیسوی کو ہندوستان اور پاکستان کی سرحدوں پر ایک مہینے کی بدامنی کے بعد ہندوستانی فوج نے پاکستان پر وسیع حملہ کیا. یہ جنگ دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان مسئلہ کشمیر پر ہونے والی دوسری بڑی جنگ تھی. یہ جنگ تقریباً 3 ہفتے تک جاری رہی اور سابق سوویت یونین کی ثالثی سے جنگ بندی ہوئی. ہندوستان اور پاکستان کے لیڈروں نے 10 جنوری 1966 سے ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں سابق سوویت یونین کے اس وقت کے وزیر اعظم کی وساطت سے مذاکرات شروع کیے. تاشقند مذاکرات کے آخر میں ایک اعلامیہ جاری ہوا جس میں مسئلہ کشمیر کے حل کے طریقے اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں فروغ کی بات کہی گئی تھی. اگرچہ مختلف ممالک نے اس اعلامیے کا خیر مقدم کیا لیکن یہ اعلامیہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں ہندوستان اور پاکستان کے اختلافات کو دور نہیں کر سکا. ستمبر 1968 عیسوی کو سوئٹزرلینڈ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی. بر اعظم افریقہ کے جنوب میں یورپی سامراج کے تسلط میں وسعت آنے کے ساتھ ہی اس ملک پر بھی یورپ والوں کا قبضہ ہو گیا. ایک عرصے تک یہ ملک برطانیہ کے زیر تسلط رہا اور 20ویں صدی کے اوائل میں اس کو خود مختاری حاصل ہوئی. کچھ عرصے کے بعد جنوبی افریقہ برطانیہ کی ایک علیحدہ کالونی میں تبدیل ہو گیا. اس دوران سوئٹزرلینڈ کا اقتدار برطانوی سامراج کے کارندوں کے ہاتھ میں رہا اور بالآخر 1968 میں اس کو آزادی ملی اور 1978 میں اس کا آئین مرتب ہوا. پندرہ شہری ور 1353 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین آیت اللہ سید محمود شاہرودی نے 91 سال کی عمر میں وفات پائی. وہ 1262 ہجری شمسی میں ایران کے شہر شہرود کے نواح میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سید علی سے حاصل کی اور 27 سال کی عمر میں نجف اشرف چلے گئے. آیت اللہ شاہرودی نے وہاں آخوند خراسانی، ضیاء الدین عراقی اور سید ابوالحسن اصفہانی جیسے علماء کے دروس میں شرکت کی اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. انہوں نے نجف اشرف میں تقریباً 50 سال تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا. آیت اللہ سید ابوالحسن اصفہانی کے انتقال کے بعد لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے آپ کی تقلید کی. آیت اللہ شاہرودی نے قم کے مدرسہ فیضیہ پر پہلوی حکومت کے ایجنٹوں کے حملے کی مذمت کی. انہوں نے نجف اشرف میں وفات پائی اور کربلا معلی میں سپرد خاک کیا گیا. 15 شہری ورس سن 1361 ہجری شمسی کو تہران کی ایک مصروف سڑک پر شدید بم دھماکہ ہوا جس میں دسیوں افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ یہ بم دھماکہ منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے ایجنٹوں نے کیا تھا اور بم دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز پورے شہر تہران میں سنی گئی۔ نیز جائے وقوع پر بڑا گہرا اور وسیع کھڑا ہو گیا تھا۔ بظاہر تہران کے عام لوگوں کا قتل عام عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ جاری تھی اور صدام کی فوج جنگی محاذوں پر ایرانی مجاہدین کے ہاتھوں بھاری شکستیں کھا چکی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ انقلاب دشمن گروہوں کی مجرمانہ کارروائیوں میں اب تک 17,000 سے زیادہ ایرانی عام شہری شہید ہو چکے ہیں، جن میں منافقین کی دہشت گرد تنظیم ایم کے او 12,000 کی شہادت کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے۔ اس گروہ کو بعض مغربی حکومتوں کی حمایت حاصل ہے۔ سمعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
استاد وطن دست علمدار حسین، آہ استاد وطن دست علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین،
کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ذبح عظیم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
اے مار کے قوت اسلام کے جوہر، چھ ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر، ننھے سے مجاہد علی اصغر، علی اصغر، ننھے سے مجاہد علی اصغر، علی اصغر، مقصد تھا ولادت فقط کار شہادت، یہ بات ہوئی اور کسی کو نہ میسر، یکتا ہے تیری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر، تاریخ دکھاتی نہیں ایسا کوئی منظر، بابا کے سب انداز ہیں دادا کے طریقے، نیند آ گئی ریتی تے نہ تکیا ہے نہ بستر، الجھے ہوئے بالوں پفدا شام شب غم، ڈوبی ہوئی نبضوں پر ستاروں کی نچھاور، ڈھلکی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے ننھے سے مجاہد علی اصغر علی اصغر.
سامعین, کوفے سے شام تک اسیران کربلا کے قافلے کا جغرافیائی راستہ اربعین حسینی کے مسئلے سے جڑے ہوئے تاریخی مسائل میں سے ایک ہے جس کے بارے میں محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے. اسیران کربلا کا قافلہ کوفے منتقل ہونے کے بعد کچھ مدت کے لیے وہیں پر ٹھہرایا گیا اور پھر دمشق کی طرف روانہ کیا گیا. سیرت و تاریخ کی کتابوں میں اس قافلے کے سفر کے لیے کوئی ایک راستہ مشخص و معین نہیں ہوا ہے. اسی لیے ممکن ہے کہ کسی بھی راستے سے اس زمانے میں کوفے سے شام جانے کے امکانات و احتمالات پائے جاتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ثبوتوں کی بنیاد پر اسیران کربلا کے سفر کے کئی راستوں میں سے کسی ایک راستے کو یقینی طور پر معین و مشخص کیا جائے, لیکن قرینوں کا مجموعہ ہمیں کافی و شافی اطمینان کی منزل تک پہنچنے نہیں دیتا. البتہ یہ بھی یاد رہے کہ ان اصلی راستوں میں بعض متعدد فروعات اور دیگر ذیلی راستے مختصر اور طویل آنے جانے کے لیے ہونا ایک طبیعی و فطری امر ہے. سامعین, کوفہ جغرافیائی اعتبار سے تقریباً ارض البلد پر 32 درجے اور دمشق کا ارض البلد 33 درجے پر واقع ہے. اس کے یہی معنی ہے کہ طبیعی طور پر ان دونوں شہروں کا راستہ تقریباً ایک مدار میں قرار پاتا ہے اور روئے زمین پر آنے جانے کے لیے دائیں اور بائیں ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سوائے یہ کہ ایک ہی درجے کی کمی واقع ہو سکتی ہے. اسی مدار کے اوپر جو راستہ واقع ہوتا ہے اسے ہی راہ بادیہ کے نام سے شہرت حاصل ہے, اور یہی راستہ ان دو شہروں کے درمیان مختصر ترین راہ ہے. کوفے سے شام تک کا ایک دم ہی سیدھا فاصلہ 866 کلومیٹر ہوتا ہے. اس مختصر ترین اصلی راستے کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ عراق اور شام کے ایک بڑے صحرا سے گزرنا پڑتا ہے کہ جو قدیم زمانے میں بادیت الشام کے نام سے شہرت رکھتا ہے. یہی راستہ کچھ افراد کے لیے کارآمد ہوا کرتا تھا جو کافی امکانات, خاص طور پر پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے طویل مسافت میں منزلوں کی دوری کو طے کرنے کی خاطر اسی وسیع و عریض صحرا سے گزرا کرتے تھے. ہرچند کہ کبھی کبھار مسافر کی جلد بازی اسے راستے کو اپنانے کی خاطر مجبور یا مختار کرتی رہتی ہے. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس وسیع و عریض صحرا میں کوئی ایک بھی بڑا شہر یا آبادی و بستی موجود نہیں ہے, لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اس صحرا میں راستہ یا چند چھوٹی چھوٹی آبادی و بستی نہیں پائی جاتی ہے.
اشک آنکھوں میں ہے ماتم ہے بپا اہل عزا, مجلس غم میں کریں آئیے مل کر یہ دعا, مجلس غم میں کریں آئیے مل کر یہ دعا. بھائی زندہ رہے بہنوں کے بہا کے زہرا, تا قیامت رہے ماں بہنوں کا قائم پردہ, شان اس بھائی کے اللہ
سلامت رکھے جو بنائے گئے بہنوں کی حفاظت کے لیے شبیر دعا کرتے تھے رو کر تہے خنجر سر میرا کٹے غم نہیں لٹ جائے بھرا گھر ارے رہ جائے میری زینب دلگیر کا پردہ ہم شیر کا پردہ میری دلگیر کا پردہ
ہم شیر کا پردہ میری دلگیر کا پردہ ہم شیر کا پردہ میری دلگیر کا پردہ
سمین ایک اہم نقطہ کہ جس کو اکثر محققین بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ راہ سلطانی کے دوران واقع بہت سے شہروں میں راس الحسین نام کی متعدد زیارتگاہیں موجود ہیں کہ جن کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ کاروان اہل بیت علیہم السلام کے راہ سلطانی کے مشہور ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ راس الحسین اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں کاروان سراہوں میں امام عالی مقام کے سر مبارک کو عارضی طور پر رکھا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جگہیں بعد میں زیارتگاہوں میں تبدیل ہو گئیں۔ اہم کتاب الاشارات الی معرفۃ الزیارات کے جو علی ابن ابی بکر حروی نے 611 ہجری قمری میں تحریر کی ہے اور یہ کتاب عالم اسلام میں زیارتگاہوں کے بارے میں موجود تاریخی متن کی اہم ترین کتاب شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب میں امام علی مقام کے سر مبارک سے منسوب زیارتگاہوں کا ذکر ہے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی دیگر شخصیات کی زندگی کی طرف بھی اس کتاب میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ تمام زیارتگاہیں راہ سلطانی میں واقع ہیں۔ اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے کہ کتاب مناقب آل ابی طالب کے جو 588 ہجری قمری میں ابن شہر آشوب نے تحریر کی، اس نقل کے مطابق یہ امکان پایا جاتا ہے کہ امام کے سر اطہر کو شام پہنچنے کے بعد دیگر مناطق میں بھی گھمایا گیا ہے، جیسے موصل و نصیبین جو راہ سلطانی کے درمیان پڑتے ہیں، یہاں پر سر اقدس پہنچا ہے۔ اسی بنا پر یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ اس طرح کے حادثات و واقعات رونما ہوئے جو اسیران کربلا کے شام پہنچنے کے دوران مختلف راستوں سے کارواں کو گزارے جانے کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ یہی احتمال راس الحسین نامی مقامات کے سلسلے میں پایا جاتا ہے۔ ابن شہر آشوب نے مناقب امام علیہ السلام کے تذکرے میں بیان کیا ہے، یہ تو امام حسین علیہ السلام کی کرامات ہی تو ہیں جو کسی ایک راس الحسین نامی مقام کے لیے بیان کی جاتی ہیں، اور کربلا سے اسقلان تک اور ان دو شہروں کے درمیان پائی جاتی ہیں، موصل، نصیبین، حما، حمص، دمش وغیرہ شہروں میں راس الحسین نامی مقامات پائے جاتے ہیں، نیز دیکھے بھی جاتے ہیں۔
نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خدا کے دی کا نام خدا، خدا کے دی کا نام خدا، ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے, نہ کوئی دوسرا حسین ہے. کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. اسیر شام پر نگاہ حسین ہے حیات گر, حسین ہے حیات گر, حسین عظمتوں کا گھر, عظیم رہنما حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. کرو گے گر مخالفت غمِ حسین کی, یہاں وہ حشر ہو گا حشر میں کہ الغفیظ و علامہ, جہاں بھی چھپنے جاؤ گے, جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے.
سمعین, ماہ محرم الحرام کے ایام مسلمانوں کے لیے غم و اندوہ کے ایام ہیں, اور ان دنوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام پر سخت ترین مصیبتیں پڑی ہیں. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے انصار و اصحاب کی عظیم قربانی کے بعد اہل بیت حرم کو نہایت سخت حالات میں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے جایا گیا. وہ ایسی حالت میں کہ بیویوں کو رسن بستہ بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا, لیکن ان تمام سختیوں کے باوجود اہل حرم نے حضرت امام سجاد علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی قیادت میں صبر و استقامت کی ایسی مثال قائم کی کہ دشمن کی تمام تر سختیوں کے باوجود ظالم کا ظلم دنیا پر عیاں ہوا اور پیغام عاشورہ دنیا کے گوش و کنار میں پہنچا. اسیروں کے قافلے کو مختلف راستوں سے کوفے پہنچایا گیا, لیکن اہل حرم نے ہر مقام پر سربلندی کے ساتھ پیغام عاشورہ اور مقصد امام علی مقام کی تشریح کی, اور یزید کے کری چہرے سے نقاب کو الٹ دیا اور حقیقی اسلام کی نشر و اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا, اور قیامت تک انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ ظالم کا ظلم و ستم حق و عام کرنے کے راستے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا. بعض روایات کے مطابق اسیران کربلا کے قافلے کو راہ سلطانی سے کوفے کے بعد شمالی راستے کی طرف لے جایا گیا. اسیروں کا یہ قافلہ کوفے کے بعد چند گاؤں کو عبور کرتا ہوا تکریت شہر کے قریب پہنچا. تکریت بغداد سے 165 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اس وقت اس شہر کی زیادہ تر آبادی نصرانی مذاہب سے تعلق رکھتی تھی. انہوں نے شہر میں ایک بڑا قلعہ بنا رکھا تھا. شہر میں لوگوں کے مجمع کے مقام کا نام بیت الخضرا تھا. روایت میں آیا ہے کہ جب اسیران کربلا کا قافلہ تکریت شہر کے قریب پہنچا, شمر نے تکریت کے والی کو لکھا کہ وہ ہماری مدد کو آئے اور ہمارے لیے غذا کا بندوبست کرے اور جانوروں کے لیے بھی خوراک کا اہتمام کرے. شمر نے والی تقریر کو لکھا کہ حسین کا سر بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تقریر کے والی نے شہر کو سجانے کے احکامات جاری کیے اور شہر کو مختلف رنگوں کے قمقموں اور پرچموں سے سجایا گیا اور ڈھول بجانے کے انتظامات کیے گئے۔ شہر کے لوگ اپنے بالا خانوں میں کھڑے ہو کر قافلے کا انتظار کرنے لگے اور ایک دوسرے سے پوچھتے رہے کہ یہ کن لوگوں کا قافلہ ہے۔ سمین بعض افراد والی شہر کے ہمراہ شمر اور اسیران کربلا کے قافلے کا استقبال کرنے کے لیے شہر کے دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ جب بھی کوئی شمر کے ساتھیوں سے پوچھتا کہ یہ سر کس کا ہے تو وہ جواب میں کہتے کہ یہ ایک باغی کا سر ہے کہ جس نے عراق کی سرزمین جسے کربلا کہتے ہیں کے مقام پر حاکم وقت کے خلاف خروج کیا اور ابن زیاد نے ان کو قتل کر دیا اور یہ سر شام کے لیے روانہ کر دیا۔ اس درمیان ایک عیسائی نے یہ جواب سننے کے بعد فریاد بلند کی، اے لوگو، میں اس وقت کوفے میں تھا جب ان سروں کو وہاں لایا گیا۔ یہ سر کسی باغی کے سر نہیں ہیں، بلکہ نواس رسول دلبند علی و بطول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے انصار و اصحاب کے ہیں۔ عیسائیوں نے جیسے ہی یہ خبر سنی کلیسا کے نقاروں کو بجانا شروع کر دیا اور عیسائی راہب وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے اور اسیران کربلا کے قافلے کا بسد احترام استقبال کیا اور شمر کی سرزنش کی اور کہا، اے ظالموں، جو ظلم تم نے خاندان رسول پر روا رکھا ہے ہم اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تم نے اپنے رسول کی بیٹی کے فرزند کو قتل کیا ہے اور ان کے اہل بیت اور گھر والوں کو قیدی بنا کر شہر شہر پھرایا ہے۔ تمام عیسائیوں نے آسمان کی طرف دست بدعا بلند کیے اور کہا، اے خدا، ہم ان افراد سے جنہوں نے پیغمبر خدا کی بیٹی کے فرزند کو قتل کیا ہے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ جب یہ آواز شمر کے کانوں میں پہنچی، اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ تقریر شہر میں داخل نہ ہوں اور اپنے راستے کو بدل لیں اور کسی دوسرے راستے کا انتخاب کریں۔ اسیران کربلا کا یہ قافلہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کی طرف رواں دواں رہا، پیغام عاشورہ قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر پہنچایا گیا۔ اسیران کربلا کے اس قافلے کی سالار حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام عاشورہ کو قریہ قریہ، گاؤں گاؤں پہنچایا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پیغام توحید تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پیغام ختم نبوت تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پیغام امن و دوستی تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام قرآن کی حاکمیت پر مبنی تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام قرآن کی حفاظت کے لیے تھا، احکام اسلام کی حفاظت کے لیے تھا اور دین مبین کی حفاظت کے لیے تھا۔ اور اس پیغام کو شریکت الحسین ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور اس وقت کے امام حضرت امام سجاد علیہ السلام نے نہایت ہی بہادری، دلیری اور جرأت کے ساتھ پوری دنیا تک پہنچایا۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام ذبح عظیم یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
کیا ویران تمہارے بعد ہوئی تین دیبا باجا شب برات ہوئی دوسرے مہینے آیا بروح حمزہ نہ تھی مجھ میں فا تہا کی توا تمام روز تڑپتے تڑپتے رات ہوئی ہمارے گھر میں نہ عید شب برات ہوئی
ہمارے گھر میں نہ عید شب برات ہوئی
عید تو گئی دن عید فطر کا آیا گھران کر میری ہم جولیوں نے رلوایا کسی نے گہنا کسی نے لباس دکھلایا کوئی یہ بولی کہ عیدی میں ہم نے یہ پایا ہر ایک خوش تم گئے میرے لب پہ نالے تھے ارے سفر میں سب میرے عیدی کے دینے والے تھے
سفر میں سب میرے عیدی کے دینے والے تھے
وہ خوش ہو عید میں کیا خلق کا جو مارا ہو ارے قسم لو بابا جو کرتا پھٹا اتارا ہو اگر چانا وطن میں جو پھر تمہارا ہو دوبارہ عید ہو نوروز بھی دوبارہ ہو ہماری عید تو کنبے کی دید ہے بابا جب آپ آئے اسی روز عید ہے بابا
جب آپ آئے اسی روز عید ہے.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں. تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ دنیا اقتصاد، مذاکرات پابندیوں کے خاتمے کے مقصد سے جاری رکھے جائیں گے، صدر ابراہیم رئیسی. آفتاب یزد، احمد مسعود میڈیا وار جیت گئے. اور روزنامہ الاخبار، لبنانی عوام کا ساتھ دیتے رہیں گے، بشار اسد. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل. روزنامہ جوان، امریکہ نے افغانستان کے لیے خانہ جنگی کا نسخہ لکھا ہے. اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ امریکیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان کے لیے امن و سلامتی لے کر آئے ہیں، لیکن ابھی انہیں گئے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے کہ ان کے سامنے ایک تیرا تار منظر پیش کیا جا رہا ہے. امریکی چیف آف آرمی اسٹاف نے فاکس نیوز سے گفتگو کے دوران کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں خانہ جنگی کا امکان
بڑھتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں القاعدہ اور دیگر دہشت گرد گروہ بحال ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے طالبان کی افغانستان پر حکومت پر تبصرہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ یہ نہیں معلوم کہ طالبان اپنی حکومت کو مستحکم کر پائیں گے یا نہیں، لیکن دہشت گردی آئندہ 12, 24 یا 36 مہینوں میں عروج پائے گی اور امریکہ اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکی ایسی حالت میں دہشت گرد گروہوں کی واپسی کی بات کر رہے ہیں کہ ہر ایک جانتا ہے کہ داعش سمیت مختلف دہشت گرد گروہوں کو وجود میں لانے والا خود امریکہ ہے۔ وہ دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں قیام امن امریکی افواج کی موجودگی کا نتیجہ تھا اور اب ان کے نکل جانے سے بدامنی بحال ہو جائے گی۔ دراصل یہ ایک تجزیہ نہیں بلکہ علاقے میں مداخلت پسندی جاری رکھنے کا اندیا تھا۔ رائے الیوم، اسرائیل میں شدید تشویش، آئندہ جنگ میں فلسطینی 4,500 نہیں اس سے کہیں زیادہ میزائل برسائیں گے، سینئر سیکورٹی ذرائع۔ روزنامہ رائے الیوم لکھتا ہے کہ صہیونی فوجی امور کے ماہر نعم عامر نے اپنے تازہ مضمون میں لکھا ہے کہ آئندہ جنگ گزشتہ جھڑپوں کی مانند نہیں ہوگی، جہاں فلسطینی 11 دن میں 4,500 میزائل اسرائیل پر داغیں، بلکہ ان کی تعداد کہیں زیادہ ہوگی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ گزشتہ دنوں سے جو اسرائیلی حکومت کے سیکورٹی حلقوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اس کے مطابق اسرائیلی حکام پابندیوں کے بجائے فلسطینیوں کو وسائل فراہم کر رہے ہیں۔ ماہی گیروں کو ایک بار پھر 15 میل کے فاصلے تک سرگرمی کی اجازت دے دی گئی ہے اور فلسطینی مزدوروں کے لیے سرحدیں بھی کھول دی گئی ہیں۔ مضمون نگار نے پوچھا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ان کے خیال میں تل ابیب حماس کی شرطیں منظور کرنے پر تیار ہو چکا ہے۔ اسرائیل کو طویل المدت سکون کی ضرورت ہے، جو قیدیوں کے تبادلے کے نتیجے میں حاصل کیا جا سکتا ہے، جو یقیناً حماس کے لیے ایک بڑی جیت ہے۔ یہ کام فلسطینیوں کی بڑھتی دفاعی صلاحیت پر قابو کرنے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ تل ابیب کو معلوم ہو چکا ہے کہ آئندہ جنگ گزشتہ جھڑپوں سے کہیں زیادہ مشکل ہوگی۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جنگ پنجشیر میں لڑائی ختم کر کے بات چیت جاری رکھنا چاہتے ہیں، احمد مسعود۔ روزنامہ دی نیوز، پاکستان نے امریکہ کی ضرورت سے زیادہ مدد کی، شیریں مزاری۔ اور روزنامہ ہندوستان ٹائمز، دن دہاڑے چوری، قومی مونیٹائزیشن کے قانون پر پی چدمبرم کی سخت تنقید۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ نوائے وقت، ڈی جی آئی ایس آئی کی طالبان قیادت اور افغان رہنماؤں سے ملاقاتیں، حکومت سازی پر تبادلہ خیال۔ اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس سروس کے سربراہ جنرل فیض حامد نے گزشتہ رات حزب اسلامی کے رہنما گلبدین حکمتیار سے ملاقات کی۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک جامع حکومت کا قیام ملاقات میں بحث کے موضوعات میں سے ایک رہا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حامد گزشتہ روز افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچے تھے۔ ان کے ساتھ ایک اعلی سطح کا وفد بھی کابل گیا ہے۔ اس موقع پر صحافی کے ایک سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حامد کا کہنا تھا کہ فکر نہ کریں، سب اچھا ہوگا۔ کابل میں پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ ہم افغانستان میں امن و استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب افغان میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کابل میں سینئر طالبان قیادت نے نئے سیٹ اپ پر طویل مشاورت کی ہے۔ روزنامہ قومی آواز، گراؤنڈ رپورٹ، مظفر نگر میں تاریخ ساز کسان مہا پنچایت، سڑکوں پر پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں بچی۔ روزنامہ قومی آواز نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ رپورٹ کے مطابق زرعی قوانین کے خلاف سنیکت کسان مورچے کی اپیل پر مظفر نگر کے جی آئی سی میدان پر کسانوں کی عظیم الشان کسان مہا پنچایت چل رہی ہے۔ بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت تقریباً 10 مہینے کے بعد اپنے آبائی ضلع میں پہنچے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک بل واپس نہیں ہوں گے وہ گھر واپس نہیں جائیں گے۔ دریاسنا مظفر نگر کی سڑکوں پر کسانوں کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ فارس نیوز، نیٹو کی مداخلت پسندانہ پالیسی اور افغانستان میں امریکہ کی مہم جوئی شکست سے دو چار ہو چکی ہے، صدر رئیسی کا میکرون کو انتباہ۔ الف نیوز، عراق نے اربعین واق میں 30,000 ایرانی زائروں کی شرکت کی اجازت دے دی۔ اور مہر نیوز، افغانستان کے قومی استقامتی محاذ کے ترجمان کی طالبان سے جھڑپوں کے دوران موت۔ سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس ختم ہوتی ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔Thank you.